بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 81واں اپنا قرآن مجید کا دور جیل میں ختم کیا اور ان المتقین فی جنات و نہر پر پہنچے اور حق تعالی شانو کی بارگاہ اقدس میں روح سجدہ ریز ہو گئی اور انتقال ہو گیا. یہ حضرت امام ابن تیمیہ کی عجیب و غریب زندگی. آپ کی ایک کتاب ہے صارم المسلول، تو وہ کیوں لکھی گئی اس کو آپ پڑھیں گے تو اس قضیے میں، جب کہ آپ جوان العمر تھے، 30 برس کی عمر تھی، تو اسی وقت آپ کو اور آپ کے ایک اور ساتھی کو بے وجہ، بے گناہ ان کو اس ایک قصے میں درے مارے جانے کی سزا باقاعدہ حکومت نے سنائی اور آپ کو سزا دی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی مسئلے پر یہ کتاب لکھی ہے صارم المسلول. تو اسی وقت سے یہ ایک رنگین زندگی کو آپ نے اپنا لیا تھا اور اسی پر قائم رہے. الحمدللہ کہ ذرہ بھر کسی مسئلے میں ادھر ادھر نہ ہوئے. جس کو آپ نے حق سمجھا اس مسئلے کو آپ اسی طرح بیان فرماتے رہے، اور جیل میں آپ کی وفات ہو گئی تو جو ساتھی تھے جیل میں، الگ الگ کمروں میں رکھے جاتے تھے، ان کو بھی ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ قید تنہائی تھی. اور اس قید تنہائی میں پہلے تو آپ کی کتابیں آپ کے پاس تھیں، اور جب کتابیں آپ سے چھین لی گئی تو اب اس کا جواب آپ نے جیل کی دیوار پر کوئلے سے لکھا. کیا لکھا؟ تحریر فرمایا کہ اگر کوئی حقیقی سزا مجھے دی گئی ہے تو وہ یہی ہے. اور کوئلے سے جو خطوط لکھے گئے تو ان میں سے 2 خط العقود الدریہ میں نقل کیے گئے ہیں. کیسی آزمائش! اور یہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت امام 2 سال 3 مہینے کچھ دن رہے جیل میں، اور اسی میں کئی ساتھیوں کا انتقال بھی ہوا. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی شرف الدین اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جب حضرت امام کا انتقال ہوا تو جنازے کی نماز کے لیے بھی باہر ابن قیم کو اور ساتھیوں کو نکلنے نہیں دیا گیا، تو جیل ہی میں سے انہوں نے اقتدا کر لی، جس پر میں نے قصہ سنایا تھا سہارنپور کا، کہ حضرت شیخ قدس روح نے جس پر فرمایا تھا ابو الحسن اعلان کر دو کہ جس کی نماز نہ ہوتی ہو باہر جا کر پڑھے. تو یہ جیل ہی میں سے حضرت ابن قیم نے اور دوسرے قیدیوں نے جنازے کی نماز میں شرکت کی، اور لاکھوں انسان نے بار بار جنازہ پڑھا، دور دور تک پڑھا گیا، جہاں جہاں جیسے جب اطلاع ملتی تھی دور دور کے شہروں میں، دور دور ملکوں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ چین میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی. کتنی قبولیت حق تعالیٰ شانہ نے عطا فرمائی. اور جب آپ کو پھر دفن کیا گیا تو جو آپ کا آبائی قبرستان، یہ بہت غور سے سنیے کہ جو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اپنا آبائی قبرستان تھا، اس آبائی قبرستان کا نام ہی مقابر صوفیہ، مقابر صوفیہ. تو یہ صرف نام نہیں ہوتے، بڑے بڑے ائمہ کا سمرقند بخارا میں انتقال ہوتا تھا اور ایک قبرستان تھا کہ جس میں صرف انہی کو دفن کیا جاتا تھا جن کا نام محمد ہو. اللہ، اس کو کہتے ہیں محبت. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیٹے کا نام محمد، دوسرے بیٹے کا نام محمد، بیٹے جتنے ہوتے چلے جاتے سب کا نام محمد رکھتے. ایک دوست نے سنایا کہ ان کی اس ایک عرب سے ملاقات ہوئی تو وہ فرمانے لگے، پوچھا نام، کہا محمد. تو فرمایا کوئی آگے قبیلہ کچھ، تو پڑھتے چلے گئے محمد بن محمد بن محمد. تو یہ ہنسنے لگے، یہ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ 19ویں پشت تک ہمارے سب کے نام، ہمارے آبا و اجداد کے اخیر تک محمد، محمد بن محمد بن محمد. تو ایسی محمد اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے. تو اس قبرستان میں بڑے بڑے لوگوں کو سمرقند بخارا میں لایا جاتا مگر اجازت نہیں دی جاتی، جس کا نام محمد ہو اسی کو اس میں دفن کیا جائے گا. تو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس قبرستان کا نام ہی مقابر صوفیہ، اس میں آپ کو دفن کیا گیا. اور ایک صاحب وہاں اس قبرستان میں قریبی زمانے میں پہنچے ہیں، غالباً 1958 میں. تو انہوں نے کتابوں میں جو پڑھا تھا ہماری طرح سے مقابر صوفیہ، تو سوچا ہوگا کہ بڑا عظیم قبرستان ہوگا، سینکڑوں ہزاریں مرقدیں ہوں گی، اکابر محدثین، صوفیاء کرام، مفسرین کی تاریخ ملے گی. لیکن وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ صرف ایک چھوٹا سا احاطہ جس میں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور اس کے چاروں طرف کالج اور یونیورسٹیز کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں. اب یہ جیسے حضرت امام ابن تیمیہ کی قبرستان کا یہ حال، تو اسی طرح ایک دفعہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ سے کراچی میں ملاقات ہوئی، تو میں نے انہیں بہت افسوس کا اظہار فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ اللہ یہاں والوں کو سمجھ دے. کہتے ہیں میں سلام کے لیے حاضر ہوا تھا، فاتحہ کے لیے پہنچا حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ کے مزار پر، تو چاروں طرف کہتے ہیں کہ یونیورسٹی اور کالج کی عمارتیں، اور ہر وقت عجیب و غریب ماحول وہاں فاتحہ پڑھنے والوں کو نظر آتا ہے. تو یہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مقابر صوفیہ میں اپنے بھائی شرف الدین کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا. اور آگے سنیے، یہ میں یہ چیزیں توجہ سے سننے کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہی چیزوں کو غلط طریقے سے پھیلا کر، غلط بیانی کر کے مقلدین کے خلاف، حنفیہ کے خلاف کتنا لوگوں کو گرمایا جاتا ہے. اب حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقابر صوفیہ میں دفن کر دیا گیا. اس کے بعد کا حال جس طرح کہ میں نے حضرت پیر صاحب نور اللہ، حضرت پیر صاحب دامہ مجدہم کے کپڑوں کا قصہ سنایا تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی تدفین کے بعد جو مٹی ان کے کپڑوں میں لگی اس میں عجیب و غریب قسم کی خوشبو، اور جو ساتھی بھائی عبداللہ دفن میں شریک تھے ان کے کپڑوں میں اسی طرح کی خوشبو. تو ان کی تدفین کے بعد تو حضرت امام کی تدفین کے بعد کا قصہ علی ابن عبد الکریم بغدادی نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت امام کی وفات ہوئی تو اس وقت میں نوجوان تھا، اور میرے والد شیخ عبد الکریم اور حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ دونوں ساتھی اور دوست تھے. اس لیے والد صاحب کے ساتھ میں اکثر ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا. اب حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وفات کے بعد کہتے ہیں میری بچی کی آنکھوں میں آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی، تو آنکھوں کی تکلیف کے لیے علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں جا کر حضرت امام کی قبر پر مٹی لے کر سرما بناتا ہوں اور میری بچی کی آنکھوں کا علاج ہو جائے اور شفا ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک اور بغدادی شخص وہاں تھیلا بھر رہا ہے حضرت امام کی قبر کی مٹی. تو وہ کہنے لگا کہ لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے کہ اس سے آنکھ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس لیے میں لینے کے لیے آیا. تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں جس غرض سے یہاں پہنچا تو اس کے لیے یہاں پر لوگ پہلے سے موجود ہیں اور یہ مجموع درر کے صفحہ 97 پر یہ قصہ قبر کی مٹی کا لکھا گیا ہے. تو اگر ہم حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نو حاجر مردنی قدس سرو کے قبر کی مٹی میں خوشبو اگر بیان کرتے ہیں تو اس میں کیا تعجب کہ حضرت امام ابن تیمیہ کے قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ صرف ایک چیز نہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ مقابر صوفیہ نام ہے, تمام حنابلہ سے پڑھ رہے ہیں, ایک طرح کی زندگی حضرت امام, اور جو چند ایک مسائل میں حضرت امام نے تفرد اختیار کیا وہ اس کے خلاف کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا, کہ جب دلائل سے ان کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ جس یہ مسئلہ جس طرف فلاں امام گئے ہیں, فلاں استاد گئے ہیں, تو وہ پہلو کمزور ہے. جو میں سمجھا ہوں وہ مسلک زیادہ مضبوط ہے, اس لیے ان کو وہی اپنانا پڑا. اور اسی لیے جیسے حضرت شیخ قدس روح کی فضائل درود شریف پر اشکال کیا گیا, حضرت شیخ قدس روح کی کتابوں میں فضائل ذکر پر اشکال کیا گیا, اب آپ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وفات تک کے ساتھ ہی اپنے ان کے شاگرد خاص خادم خاص حضرت امام ابن قیم جوزی نور اللہ مرقدہ نے اسی نام سے فضائل الذکر والدعاء کے نام سے آپ دیکھیں تو مزہ آ جائے گا کہ کتنے زور سے انہوں نے ذکر اللہ کو اس میں بیان کیا ہے. آج تک ذکر اللہ پر مختلف زبانوں میں, اردو, فارسی, عربی, مختلف کتابیں دیکھی, لیکن ایسی کتاب کے جس میں ذکر پر اتنا زیادہ زور ہو اور مختلف جہاد سے پڑھنے والے کو اس کی دعوت دی گئی ہو اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہو, اور کسی کتاب میں میں نے دیکھا نہیں. یعنی 80 کے قریب باقاعدہ عنوان قائم کر کے انہوں نے کہ ذکر اللہ اس لیے ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے. تو یہ 78 تک انہوں نے اس کو ختم کیا ہے, اور جگہ جگہ اب یہ 78 تک وہ گویا کہ ایک قسم کے ابواب کے طور پر نمبر 1 نمبر 2 سے شروع کر کے 78 تک لے گئے ہیں. تو ہر جگہ 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 آپ پائیں گے کہ سویلا شیخ الاسلام کہ ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے اس کا یہ جواب دیا. ایک جگہ لکھتے ہیں, قلت لشیخ الاسلام ابن تیمیہ یوما سئل بعض اہل العلم ایما انفع للعبد التسبیح بالاستغفار فقال اذا كان ثوب نقیا فالبخور وماء الورد انفع له وان كان دنسا فالصابون والماء الحار انفع له. کہ دل دھلا ہوا ہے, صاف ستھرا ہے, تو وہاں تو تسبیح یہ اس کے لیے, اور صاف ستھرے قلب کے اوپر پہنچ کر کے بخور بن جائے گی, مشک اور زعفران بن جائے گی. لیکن اگر یہی قلب گندا اور ناپاک ہے, وہ انکان دنی سن, تو کہہ دیتے ہیں فصابون والماء والماء اور مار بھی ماں بھی والماء الحار گرم گرم پانی اور صابن ڈال کر اس کو دھو, وہ ہے استغفار, کہ پہلے استغفار, کہ جو صلحاء ہیں، ان کے درجات کی ترقی اللہ نے رکھی ہے تسبیح میں، اور جو ہم جیسے گنہگار ہیں ان کے لیے استغفار ضروری ہے، تاکہ پہلے دھوئیں اور اس کے بعد، اور اس میں چلیے یہ جب بات چھڑی ہے تو اس کے اور آگے چلاتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے جیسے حضرت شیخ قدسی رحمہ نے جگہ جگہ اکابر کے واقعات، محدثین کے واقعات، صوفیہ اکرام کے واقعات، فضائل درود شریف میں ذکر فرمائے، فضائل ذکر میں، فضائل نماز میں ذکر فرمائے، تو اسی طرح حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں سے چونکہ ابن قیم نے یہی پڑھا، یہی دیکھا، وہ ایک جگہ اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد حضرت شیخ الاسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ لوگ جن کو جن ہوتا تھا ان کو آپ کی خدمت میں لاتے تھے، کبھی آپ دم فرماتے اس سے فائدہ ہو جاتا، کبھی باقاعدہ مار کر جنات کو نکالا جاتا، اس کی پٹائی فرماتے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور اس میں کسی کو دوڑ میں تکلیف ہے تو جس طرف تکلیف ہے تو حضرت ابن تیمیہ خود اپنی انگلی سے لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اور فرماتے کبھی کہ اگر چاہو تو یہ بھی لکھ سکتے ہو، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَرِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور مختلف قرآنی آیات سے لکھ کر کے پلا کر کے عنایت فرماتے کہ اس سے شفا ہوگی، بعض امراض میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور باقاعدہ جس طرح عملیات والوں کے یہاں اوقات وغیرہ کی رعایت بھی ضروری سمجھی جاتی ہے، اس طرح کی رعایت کہ ایک مریض کے متعلق فرمایا کہ عند اصفرار الشمس یکتب علیہ، کہ جب دھوپ پیلی پڑنے لگے، بہت سے ان کے یہاں کہ فلاں رات کے وقت اس کا علاج کیا جائے، اس چیز کا رات کے وقت نہیں دن کے وقت علاج کیا جائے، تو وہاں لکھا کہ عند اصفرار الشمس یکتب علیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بھی ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم، یہ چوتھیا بخار کے لیے الگ تعویذ بتاتے، جو تین دن میں آتا ہے بخار، تیسرے دن اس کے لیے فرماتے کہ تین پتے لیے جائیں اور ان کوپنوں کے اوپر ایک پر لکھا جائے بسم اللہ فرت، بسم اللہ مرت، بسم اللہ قلت، اور روز ایک پتہ لے کر منہ میں ڈالے اور اس کو نگل لے، تو مختلف قسم کے امراض کے لیے، اس میں طب نبوی میں ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعویذ نقل کیا کہ کسی کو عسرے ولادت کی تکلیف ہو بچہ پیدا ہونے کی آخری گھڑیوں میں ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے حفاظت کے لیے ایک شخص آیا تو آپ نے اس کے لیے इलाज बताया कि कुशादा जाम लिया जाए और उस गिलास पर ज़ाफ़रान से ये लिखा जाए। तो ये तमाम अकाबिर के यहाँ सब चीज़ें एक जैसी, और ये तावीज़ को तो हो तावीज़ वाला बच्चा अगर किसी कोई देख लें तो ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये लटक रहा है उसके गले में, उसको खींचूंगा तो बच्चे की जान निकल जाएगी और ये जाहिल किस्म के उस बच्चे को बेचारे को वो तागा तोड़ने के लिए खींच रहे हैं और उस बच्चा सांस नहीं ले सकता, तकलीफ़ में मुबतला है। हालांकि ख़ुद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने मसला लिखा है, पहले तो लिखा कि ये तमाइम है क्या, तो लिखा गया तमाइम शयून युअल्लक अलल औलाद मिन अल ऐन, के नज़र से हिफाजत के लिए जो तावीज़ लटकाए जाते हैं उसको कहा जाता है तमीमा और तमाइम। आगे फरमाते हैं लाकिन इदा कान अल मुअल्लक मिन अल कुरान फरख्खस फीहि बादु सलफ, कि कुरान अगर उसमें लिखा हुआ है तब तो इसकी इजाज़त है। और लिखा गया अस्सानी अनुशरा बिर्रुकिया व ताबूदात वल अदविया व दावात अल मुबाहा फ़ये जायज़, कि अगर उसमें कोई कलिमात शिरकिया ना हो। तो हमारे भाईजान नबर अल्लाह उमर क़दहु के मुतालिक मैंने सुनाया था कि उन्होंने हमामतुल हरमैन को भेजा, वो चिपाटा में हैं और वहाँ से फरमा रहे हैं कि तुमने के सीट कैंसिल क्यों करवाई, आ जाओ, कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ पेट की रियाही तकलीफ़ थी वो चली जाएगी, और तो देखो तुम्हारे विंडो के पास हमामतुल हरमैन पहुंचा हुआ है। तो वाकई देखा तो वहाँ वो चौंच मार रहा है। और एक अजीब किस्सा कि भाईजान नबर अल्लाह उमर क़दहु के यहाँ पानी के लिए कुआं खोदा जा रहा था, बोर किया जा रहा था, बहुत बड़ी कंपनी की मशीन लाई गई और उसको दिखाया गया, तो उसने अपने आलात के ज़रिए और अपने उस इलाके का सबसे बड़ी कंपनी पानी के लिए जिनसे लोग खिदमत लेते थे, तो बड़ा माहिर इंसान था, तो वो कहने लगा कि यहाँ आपके इस इहाते में कहीं पानी नहीं है। तो फरमाया कि नहीं, हम जहाँ कहेंगे आप खोदेंगे तो इंशाल्लाह पानी मिलेगा। तो उसने कहा पानी है नहीं, मिलेगा कहाँ से। तो फिर पूछा कहाँ खोदे, कहा इस जगह। तो भाईजान नबर अल्लाह उमर क़दहु ने एक पत्थर लिया, उस पर पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, फिर उसके बाद अब्दुल रऊफ को वो पत्थर दिया कि ये ममा रमाई था इधर रमाई था, ये आयत पढ़ते जाओ और जहाँ तुम्हारे दिल में आए वहाँ ये पत्थर फेंको। तो पढ़ते हुए अब्दुल रऊफ ने फेंका तो हज़रत भाईजान नबर अल्लाह उमर क़दहु ने उस कॉन्ट्रैक्टर को फरमाया कि इस जगह खोदो जहाँ पत्थर गिरा है। उसने कहा यहाँ पानी नहीं है, क्यों खुदवा रहे हैं। तो खैर उसने काम शुरू कर दिया, 100 फीट नीचे गए, 150 फीट नीचे गए। अब वो रोज़ भाईजान को दूर से देखकर हाथ, जिस तरह सलाम के लिए हाथ करते तो हाथ करता है और हाथ करके फिर अंगूठा अलग करके अंगूठा हिलाता है कि नो पानी, पानी नहीं। तो भाईजान अंगूठे को ज़मीन की तरफ निशान करते हुए ज़मीन की तरफ करते हैं और हिलाते हैं کہ اور جاؤ اندر جاؤ اور اندر جاؤ. تو وہ روز کا ایک قصہ. اب ایک دن تو پھر آ کر اس نے کہا کہ یہ خامخواہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے, میری محنت ضائع ہو رہی ہے اور مجھے پیسوں اس طرح کے پیسوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو بھائی جان نے فرمایا کہ نہیں اور تم نیچے جاؤ. پھر اگلے دن پھر بھائی جان کو دور سے اشارہ کرتا ہے کہ نہیں, تو بھائی جان نے کہا کہ اور نیچے جاؤ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی جان کے اس عمل کو, آپ کی دعا کو, توجہ کو ایسا سچ کر دکھایا کہ جب وہ پانی نکلنا ابلنا شروع ہوا تو وہ حیران ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو حضرت ابن قیم نے سیکھی, تو ایک قصہ انہوں نے اپنی اسی کتاب میں, بہت سے قصے انہوں نے لکھے جو میں نے ایک بریڈ فورڈ میں ایک بیان میں یہ قصہ ذکر بھی کیا تھا کہ ابو النصر ہاشم کہتے ہیں کہ کنت اری فی داری, کہ میں باقاعدہ دیکھتا تھا رات کو گھر میں سوئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آ کر کہتا کہ یا ابو النضر تحول عن جوارنا, کہ ابو النضر یہ ہمارا مسکن ہے اور ہمارے ساتھ مت رہو, گھر خالی کر کے چلے جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں ہر طرح کا علاج کرتا رہا, پڑھتا رہا, پڑھواتا رہا, کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے کوفے میں مشائخ کی ایک جماعت جس میں ابن ادریس اور شیخ المحاربی اور شیخ ابو اسامہ, ان کو میں نے لکھا. تو ان تینوں میں سے محاربی نے مجھے جواب دیا کہ مدینہ منورہ میں اسی طرح کا ایک کنواں تھا کہ جس میں کوئی پانی لینے کے لیے جیسے ہی ڈول لٹکا کے لیے رسی لٹکا تھا تو اندر سے کوئی اس کی رسی کاٹ لیتا تھا, پانی آنے کا سوال ہی کوئی نہیں, کٹی ہوئی رسی کھینچ لو. ان بئرن بالمدینہ کان یقطع رشاؤہا, تو کہا وہاں ایک قبیلہ پہنچا تو وہاں والوں نے اس کی شکایت کی, تو انہوں نے کہا کہ تم ایک ڈول میں پانی لاؤ, اور انہوں نے یہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش بھی آیات پڑھی اور دم کیا, کہا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو. تو جیسے ہی کنویں میں وہ ڈول پڑا ہوا پانی جاتا ہے تو اس میں سے ایک آگ نکلتی ہے, اور جیسے کنویں سے باہر وہ آگ پہنچی اور بجھ گئی تو وہ کہنے لگے جاؤ اب ہمیشہ کے لیے پانی یہاں سے کھینچتے رہو, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ابو النصر کہتے ہیں کہ میں نے بھی پھر یہ عمل کیا کہ ایک گلاس میں پانی لیا اور یہ پڑھا, اور میں نے پڑھ کر اب گھر کے کونے سے روز آواز آتی تھی کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ, یہ ہمارا مسکن ہے, ہمارے لیے خالی کر دو. تو وہاں میں نے جہاں جہاں سے آواز آتی تھی چاروں طرف دیواروں کے اوپر پانی چھڑک دیا. اب وہ پہلے تو یہ آرڈر کرتے تھے کہ تحولوا عن جوارنا, کہ ہمارے پڑوس سے تم بھاگو, یہاں سے نکلو, یہ ہمارا گھر ہے. اور جیسے ہی پانی چھڑکا گیا تو ابن قیم لکھتے ہیں کہ فصاحوا بی, کہ وہ مجھے میرا نام لے کر چلانے لگے, احرقتنا احرقتنا نتحول عنک, کہ ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں, ہمیں مت جلاؤ, تم نے ہمیں جلا دیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو پانی جس پر پڑا تھا وہ کیا, اوپر والی آیت, اور یہ پڑھا بسم اللہ امسینا باللہ الذی لیس منہ شیء ممتنع وبعزت اللہ الذی لا تُرام ولا تُضام وبسلطان اللہ المنیع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائد من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل وبالنهار ومن شر ما خلق وذر وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى. من شر ما خلق وذر وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الله کرے ہمارے شیاطین اور ہمارے نفوس جو ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں ہم اپنی ذات کے دشمن ہیں. تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالی ہماری شیطنت کو ختم فرمائے, ہماری بری عادتوں کو ختم فرمائے, گناہوں کی عادتوں سے ہمیں نجات دے. رمضان مبارک کی بقیہ ساعتوں کی قدر کی اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.